अगर जहन्नम बना हुआ है तो जहन्नमी घर से बच्चे जन्नत तक पहुंच जाएं, मैं मुहाल तो नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल जरूर है। मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। लिहाजा खुदाबंद आलम ने जहां जनो शोहर का तस्करा किया है कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि उसने तुम में ही से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। किस लिए पैदा किया? लितस्कुनु इलैहा, कि एक दूसरे के लिए सुकून का सामान फराहम हो सके। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत का रिश्ता बरकरार किया है। नफरत कीने का रिश्ता नहीं है, लड़ाई और झगड़े का रिश्ता नहीं है। कुरान और हदीस से यह साबित है कि जिस घर में मेहर मोहब्बत पाई जाएगी, जिस घर में याद खुदा का जज्बा पाया जाता है, जिस घर में इमदाद बाहमी का जज्बा पाया जाता है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की मुश्किल बढ़ाना नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं, एक दूसरे की मुश्किल बढ़ाना, एक दफा एक दूसरे की मदद करने का जज्बा। इमदाद बाहमी, खाना खाना है मालूम हुआ, अगर मुश्किलें बढ़ाना है तो 10 प्लेटें गंदी करके छोड़ दिया, एक में चावल डाला, एक में सालन डाला, एक में फना, एक में, और अगर इमदाद बाहमी का जज्बा आ जाए तो कम से कम प्लेट गंदी किया और जो गंदी किया उसे भी उठ करके धुल दिया। तो दोनों चीजें हो सकती है। जिस घर में इमदाद बाहमी का जज्बा पाया जाता हो, वो खुदा की निगाह में वो घर बहुत अहम घर है। चुनांचे सूरह नूर की आयत 36 में इरशाद होता है, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फीह इस्मुह, वो घर जिस घर में अल्लाह ने इस बात की इजाजत दी है कि ये घर सरबुलंद हो, ये घर, इस घर का दर्जा बुलंद हो खुदा की निगाह में, अंबिया की निगाह में, फरिश्तों की निगाह में, वो घर जो जन्नत का नमूना जिस घर को बनने की अल्लाह ने इजाजत दी है, युज़ करो, ये वो घर है जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, ये वो घर है जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जो सब बहुलहु फी फीहा बिलगुदूव वल आसाल, इस घर में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह होती है। वो घर जो जन्नत का नमूना घर है, कौन सा घर है जहां सुबह शाम अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसकी तस्बीह पढ़ी जाती है। रजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बै अन ज़िक्रिल्लाह, ये वो घर है जिसमें ऐसे अफराद रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें दुनिया की मसरूफियतें याद खुदा से गाफिल नहीं कर देती हैं। वो कारोबार करते हैं, वो जॉब भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जॉब नहीं करते, वो कारोबार नहीं करते, वो मादी दौलत नहीं कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, खरीदो फरोश भी करते हैं, लेकिन बिजनेस, कारोबार, तजारत, जॉब, खरीदो फरोश उन्हें याद खुदा से गाफिल नहीं कर देती है। वो मादी असबाब भी फराहम करते हैं, मादी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं, और मादी जरूरतों के साथ साथ मानवी जरूरतों का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। वह अकाम सलात व ईता ज़कात, वो नमाज को भी कायम करते हैं, वो ज़कातों को भी अदा करते हैं। यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल क़ुलूबु वल अब्सार, वो उस दिन से डरते हैं, क़यामत का वो दिन जिस दिन दिल भी पलट जाएंगे, निगाहें भी पलट जाएंगी। एक ऐसा घर है जहां मादियात भी हैं, जहां मानवियात भी हैं, मानवियात के नाम पर मादियात को कुर्बान नहीं कर देते और मादियात के नाम पर मानवियात को कुर्बान नहीं करते। पैसा कमाना है तो अब नमाज का है कि रोजा का है का, और अगर अब रोजों नमाज ही पढ़ना है तो जॉब करके क्या होगा, बिजनेस करके क्या होगा, कारोबार करके क्या होगा? नहीं, दोनों जरूरतें तो अल्लाह ही ने रखी है ना। मादी जरूरतें हमारी किसने पैदा की है? हमारा खालिक अल्लाह के सिवा तो कोई और नहीं ना है। ऐसा तो नहीं है कि मानवीय जरूरतें अल्लाह ने पैदा की है और मादी जरूरतें अल्लाह बिल्ला शैतान ने पैदा की। दोनों जरूरतें अल्लाह ही की पैदा की हुई हैं, दोनों हमारी जरूरत हैं, जिस्म भी हमारी जरूरत है, रूह भी हमारी जरूरत है, दोनों के तकाजे हैं। वो घर जन्नत नजीर घर है जहां दोनों जरूरतों का ख्याल रखा जाए, मादी जरूरतों का भी और मानवी जरूरतों का भी। हदीस में है कि लैस मिन्ना من ترک دنیاہ لآخرتہ ولیس من ترک آخرتہ لدنیا، ہم سے نہیں ہے وہ شخص جو آخرت کے بہانے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کے بہانے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کے بہانے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ البتہ ایک وہ مقام ہے جہاں واقعا دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے حتمن یہ فعل حرام انجام دینا ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر مقدم جس چیز کو کیا جائے گا لآثر تم طلب الآخرہ، پیغمبر فرماتے ہیں وہاں پر آخرت کو مقدم کریں گے، لیکن نہیں، ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، خامخواہ کا ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب جس نے فرائض اللہ نے معین کیے ہیں وہ ہم نے انجام دے لیے، نہیں ابھی جو ہے پوری مفاتی ختم نہیں ہوئی ہے، لہذا آج ہم جاب پہ نہیں جائیں گے۔ اب کب خدا نے کہا کہ آپ پوری مفاتی ختم کر کے اٹھیں؟ نہیں، لکھا تو ہے نا کہ مطلب اتنے بجے کی دعا، اتنے بجے کی دعا، اتنے بجے کی دعا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ساری کے ساری پڑھ ڈالیں۔ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ یہاں سے کسی شہر میں جانا ہے اور فلائٹ معلوم ہوا صبح سے شام تک 8 بجے فلائٹ ہے، 8:05 کی ہے، 9 بجے کی ہے، 9:30 بجے کی ہے، تو آپ ساری فلائٹیں پہ تھوڑی بیٹھیں گے؟ مقصد یہ اگر 8 والی نہ مل سکی تو 9 والی پہ بیٹھ جائیں گے، 9 والی نہ ملی تو 10 والی پہ بیٹھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، 8 بجے اگر یاد نہ کر سکے تو 9 بجے والی دعا پڑھ لیں گے، 9 بجے نہ کر سکے تو 10 والی کر لیں گے 10 بجے۔ یہ مطلب تو نہیں نہ ہے کہ صبح سے شام تک بیٹھے رہ گئے اور بال بچوں کی جو یہ جو ہے جسمانی ضرورتیں ہیں ان کا خیال نہیں ہے۔ تو لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو آخرت کو بہانہ قرار دے اور دنیا کو چھوڑ دے، یا دنیا کو بہانہ بنا کر کے آخرت کو چھوڑ دے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ انسان عرصیہ کے بچوں کی تربیت کہاں کرنا، گھر میں کرنا ہے نا، تو پہلے تربیت گاہ اس طرح کی ہو جہاں تربیت کا امکان پایا جائے۔ فرماتے ہیں امام، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں پڑھنے کی بات آتی ہے وہاں مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ پڑھتے ہیں مگر قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، یقیمون الصلاۃ پڑھ رہے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، یوتون زکوٰۃ پڑھ رہے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غیبت کا حکم پڑھ رہے ہیں کہ حرام ہے مگر غیبت کرتے ہیں، تہمت لگانے کا حکم پڑھ رہے ہیں کہ حرام ہے مگر تہمت لگاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پڑھنا مراد نہیں ہے، پڑھنا مقدمہ عمل ہے۔ اگر پڑھ رہے ہیں اور عمل نہیں ہے تو حماقت ہے نا، کالج میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کاہے کے لیے جاتے ہیں پڑھنے؟ تاکہ وہ چیز سیکھ لیں، نہیں جاتے تو پابندی سے، سیکھتے کچھ نہیں، ناغا کبھی نہیں کرتے، غیر حاضری کبھی نہیں ہوتی، پابندی سے آتے ہیں مگر سیکھتے کچھ نہیں ہے، بیٹھتے ہیں کلاس میں مگر ٹیچر کی باتوں پر دھیان، ظاہر سی بات ہے یہ طالب علم تو اچھا طالب علم نہیں نہ مانا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ویذکر اللہ عز وجل، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا اثر نتیجہ کیا ہے؟ تکثر برکتہ، اس گھر کی برکت زیاد ہو جاتی ہے۔ برکت کا میں نے اس دن معنی کیا تھا، وہ اضافہ جو انسان کو خدا سے قریب، وہ اضافہ جو انسان کو جنت سے قریب کرے، اسے کہتے ہیں برکت۔ برکت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری تنخواہ 5,000 ڈالر تھی 6,000 ہو گئی، برکت ہو گئی۔ تنخواہ ہماری 10,000 تھی 12,000 ہوگی، برکت ہو گئی۔ معلومات 10,000 تھی تو ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے، 2,000 بڑھ گئے تو اب وہ کام جو ہم نہیں کرتے تھے گناہ والا، اب تو پیسہ بھی آ گیا نا، ایک بار دفعہ گناہ نہیں کرتے کہ گناہ کرنے کا پیسہ ہی نہیں ہے، جائیں گے کہاں سے؟ فلاں جگہ پہ جا کر کے جوا کھیلنے کی جیب میں پیسے ہی نہیں تو کہاں سے کھیلیں گے؟ یہ برکت نہیں ہے، برکت وہ ہے، وہ اضافہ جو انسان کو خدا سے قریب کرے، وہ اضافہ جو انسان کو جنت سے قریب کر دے۔ تکثر برکتہ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، جس گھر میں خدا کو یاد کیا جائے گا، اس گھر کی برکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وتحضره الملائکہ، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ، اس گھر کو شیطان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان کو رہنا پسند نہیں ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ وَيَضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ كَمَا تَضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، آسمان کے باشندوں کے لیے یہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ جو منزلت ستاروں کی ہماری نگاہ میں ہے، وہی منزلت فرشتوں کی نگاہ میں اس گھر کی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب اسی کے برعکس ایک اور بھی گھر کا تذکرہ ہے، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ، وہ گھر جہاں قرآن کا نام و نشان نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قرآن کی قرآت نہیں ہوتی ہے، وَلَا يُسْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ، خدا کو یاد نہیں کیا جاتا۔ یہاں والے صبح اٹھتے ہیں سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد، ظہر کا تو کہیں نہیں کیا ہے، جاب کے اوپر ہے ہی ہیں، مغرب تو تھکے ہوئے آئے ہیں، پھر نہ پڑھنے کا نماز تو ایسے بھی جب آج بھائی دن بھر کے تھکے ماندے سے کیا آپ توقع رکھتے ہیں کوئی نماز پڑھے گا کہاں؟ مولانا صبح تو نیند آنکھ نہیں کھلتی، ظاہر سی بات ہے کہ تھکے ہوئے آئے ہیں سو گئے صبح تو آنکھ نہیں کھلی تو ایسے ہی معاف ہو گئے۔ اب دوپہر میں تو جاب پر ہیں، وہاں تو ایسے ہی نہیں پڑھی جا سکتی ہے نماز، اور مغرب بے شاکر تو اتنا تھک گئے ہیں 8 گھنٹہ، آپ کو کیا پتا یہ امریکہ ہے، یہاں پہ نماز، یہاں پہ یہاں کی جاب جو ہوتی ہے وہ ہندوستان جیسی تھوڑی ہوتی ہے، بہت تھک جاتا ہے آدمی، خدا کا ذکر یہاں نہیں ہوتا۔ بہرحال جو بھی آپ کا بہانہ ہے آپ بہانے کرتے رہیے، بہانہ تو کرنے کا آپ کو اختیار ہے مگر انجام آپ کے اختیار میں نہیں ہے، انجام آپ کے اختیار میں نہیں ہے، انجام تو اللہ نے مقدر کیا ہے، اس کام کا انجام یہ ہوگا، تقدیر اسی کو تو کہتے ہیں نا، تقدیر یہی ہے، یہ کام آپ کریں گے، آپ شیشے پہ پتھر ماریں گے، جتنی فورس سے ماریں گے اتنی زیادہ شیشہ ٹوٹے گا، کتنا بڑا پتھر ہے، تقدیر یہی ہے، تقدیر نے اندازہ مقدار کا معین کرنا، سسٹم نظام اور کچھ تقدیر نہیں ہے۔ آپ اگر روئی ماریں گے ظاہر سے بات ہے کہ نہیں ٹوٹے گا شیشہ، پتھر ماریں گے کنکری ماریں گے اس حساب سے ٹوٹے گا، بڑا پتھر ماریں گے، اسی کا نام تقدیر، تقدیر یعنی قدر، مقدار، مقدار اردو میں کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے، اور کوئی چیز تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا مطلب ہمارا بے بس ہو جانا نہیں ہے، بس تو ہمارا ہی ہے، کنکری مارے یا پتھر مارے تو ہمارے اختیار میں، روئی مارے یا پتھر مارے ہمارے اپنے اختیار میں ہے، جیسا کہا نتیجہ اختیار میں نہیں ہے، روئی ماریں گے نتیجہ اور ہے، پھول ماریں گے نتیجہ اور ہے، پتھر ماریں گے نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں، نتیجہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ ان البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ولا یذکر اللہ عز وجل فیہ، جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، تقل برکتہ، اس گھر کی برکت کم ہو جاتی ہے، برکت گھر کی کم ہو جاتی ہے۔ وتحجرہ الملائکہ، اس گھر کو فرشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وَتَحْذُرُهُ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین اسے اپنا جو ہے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، بسیرا بنا لیتے ہیں۔ تو کل شیطان کو گالی مت دیجیے گا کہ شیطان نے بہکا دیا، بلایا کس نے شیطان کو، شیطان کو دعوت کس نے دی، شیطان کی ضیافت کا انتظام کس نے کیا، بستر کس نے لگایا شیطان کے لیے، شیطان کو کھانا کس نے فراہم کیا، فرشتے جو محافظ تھے آپ کے شیطان کے آنے سے، فرشتوں کو نکال کے باہر کس نے کیا، محافظ کو بھگا دیا تو ڈاکو آئے گا ہی نا، تو شکایت کس چیز کی۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر پلنے والے بچے جنتی بچے بنے، جہنم سے بچے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، کس گھر کے بچے جنتی بنیں گے، جہاں فرشتے رہتے ہیں یا جہاں کے اوپر یہ جو ہے شیاطین رہتے ہیں، تو گھر میں ہم فرشتوں کو بلائیں یا شیطان کو، یہ ہمارے اپنے اختیار میں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں، یہ نہ کہیں کہ کیا کرے ہمارے بس میں تو کچھ نہیں تھا، جب بچے جوان ہو گئے بگڑ گئے اب افسوس کر رہے ہیں، مولانا بچے بات سنتے نہیں، مولانا آخر آپ تھوڑا اپنا جائزہ لیجئے، سارا الزام بچوں ہی پہ کیوں لگا رہے ہیں، سارا بچوں ہی پہ کیوں الزام، آپ نے بچوں کو سننے کے لائق بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی. گھر کو اگر جنت کا نمونہ بنانا ہے تو گھر میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں 100% تو کسی کا مزاج نہیں ملتا, فقط علی و فاطمہ تھے جن کا 100% مزاج ملتا تھا, کیونکہ دونوں کا مزاج مزاج خدائی تھا, دونوں وہی چاہتے تھے جو اللہ چاہتا تھا. اللہ تو ایک ہے, ظاہر سے بچہ ہاتھ بھی ایک ہی ہوگی نا. لیکن ہمارے آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہے, 100% مزاج نہیں ملتا, مزاج میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہے, پسند الگ الگ ہے. لیکن الگ الگ پسند ہوتے ہوئے بھی, مزاج الگ الگ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے تو بچا جا سکتا ہے نا. پسند تو اختیار میں نہیں ہے, پسند اختیار میں نہیں. ایک کو یہ جو ہے مرچا پسند ہے, دوسرے کو پسند نہیں, ایک کو زیادہ نمک ایک کو کم نمک, پسند تو اختیار میں نہیں ہے. لیکن برداشت تو اختیار میں ہے, ایک دوسرے کو تحمل تو اختیار میں ہمارے ہے نا. ٹھیک ہے, انہیں نمک زیادہ پسند ہے, ہمیں نمک کم پسند ہے یا اس کا الٹا, اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی اسے ہم برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ارے نہیں نہیں ہو پاتا, ہو کیوں نہیں پاتا ہے, خوب ہو پاتا ہے. آفسوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, بہت ساری باتیں باس کہتا ہے جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہے, ساری باتیں جو باس کہتا ہے وہ ہم کو پسند ہیں, اچھی لگتی ہیں. یا اپنے ساتھیوں سے بہت ساری باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں مگر خاموش رہ رہے, اس لیے کہ مار پیٹ کریں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے تو جاب چھن جائے گی. خوب چند ڈالروں کی خاطر تحمل ہمارے اندر آ جاتا ہے, برداشت پیدا ہو جاتی ہے. ثواب خدا کے مقابلے میں ہم برداشت کو پیدا نہیں کر سکتے, تحمل نہیں کر سکتے ہیں. اختلاف, جن گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں, وہاں پر حدیث ہے کہ لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ الکلب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. غور سے سنیے گئے حدیث کو کہ اس گھر میں جس گھر میں کتے ہوتے ہیں فرشتے نہیں آتے. کیا مطلب حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تین مطلب اس حدیث کا نکل سکتا ہے, تین مفہوم اس سے نکل سکتا ہے. ایک تو بالکل سادہ سمپل جو کتے ہی کا لفظ ہے. خب آج یہ جو ہے مغربی تہذیب کی پیروی کرتے ہوئے بہت سے ہمارے لوگوں نے بھی کتا پروری کا کاروبار شروع کر دیا ہے. مغرب والوں نے اولاد کو اپنے سے دور کر دیا, اولاد کو گھر سے نکال دیا اور کتے کو سینے سے لگا لیا. اولاد کو سینے سے لگانے کے بجائے کتے کو سینے سے لگا لیا, اولاد کو محبت دینے کے بجائے کتے کو. گھر میں حالات ایسے پیدا کر دیے کہ بچے گھر میں ٹکتے ہی نہیں, چونکہ عمل تو یہ جو ہے بچپن سے شروع ہوتا ہے نا, پہلے دن سے بچوں کے اندر وہ محبت الفت پیدا ہی کرنے کی کوشش نہیں کی, وہ اسباب ہی نہیں فراہم کیے. ابھی انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے, باقی رکھنا یا ختم کر دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے محبت ختم ہو جاتی ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے محبت نہ صرف یہ کہ باقی رہتی ہے بلکہ یہ جو ہے پروان چڑھتی ہے, اس میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہر وہ چیز جس سے محبت ختم ہو جائے وہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور ہر وہ چیز جس سے محبت پروان چڑھتی ہے اس کو اسلام نے واجب یا مستحب قرار دیا ہے. تو ایک تو بنیاد یہی ہے, جس گھر میں یہ جو ہے مغربی تہذیب کی تعصی میں سگ پروری سگ بازی کی جاتی ہے. اب جانتے ہیں کہ یزید کے محبوب مشغلوں میں سے کیا تھا, بندروں سے کھیلنا کتوں سے کھیلنا یہ اس کے محبوب مشغلے تھے. وہ افراد جو یزید کا اتباع کرتے ہوئے مغربی تہذیب کی تعصی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں کتے, دو قسم کے ہوتے ہیں کتے, وہ ہیں جو حفاظت کے غرض سے رکھے جاتے ہیں, کلب الحارس. ہمارے ہاں فقہ میں باقاعدہ کتوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں, یہ جو شکاری کتا الگ ہے, گھر کی حفاظت کا کتا الگ ہے, لیکن وہ کتے جو یہاں کے تہذیب والے کتے ہیں, نہ یہ گھر کی حفاظت والے کتے ہوتے ہیں. جو لوگ اس گھر کی حفاظت کے لیے رکھنے کی جو ہے یہ جو ہے ممانعت نہیں ہے, مگر گھر کی حفاظت والے کتے گھر کے باہر ہوتے ہیں, گھر کے اندر نہیں ہوتے ہیں. بیڈ روم میں آ کر کے وہ آرام نہیں فرماتے ہیں. وہ افراد جنہوں نے اپنے گھر کے اندر کتا رکھا ہے, مغربی تہذیب کے پیروی کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے, اس کا اثر یہ ہے کہ اس گھر کے اندر فرشتے حاضر نہیں ہوتے ہیں. دوسرا مانا اس کا یہ ہے کہ جس دل میں صفات رذیلہ ہوں گے. گھر سے مراد یہ گھر نہیں ہے, گھر سے مراد یہ والا گھر ہے, قلب والا گھر, دل والا گھر. جس دل میں صفات رذیلہ ہے, جس دل میں حسد ہے, تکبر ہے, خود غرضی ہے, کینہ ہے, نفرت ہے, اس میں ملائکہ کا الہام داخل نہیں ہوتا ہے. ملائکہ کی طرف سے اچھی باتیں اس دل میں نہیں ہے. سوچے گا دل تو ہمیشہ بری ہی باتیں سوچے گا, چونکہ دو طاقتیں ہیں نا, ایک طرف سے شیطان وسوسہ کرتا ہے, ایک طرف سے یہ جو ہے فرشتہ اپنی باتوں کو ڈالتا ہے. خیر اور شر, نفس امارہ نفس لوامہ, ہر انسان کے دل میں دو کان ہیں, اذنان حدیثوں میں جو چیز ہے. ایک طرف سے فرشتہ اچھی باتوں کو پیش کرتا ہے, دوسری طرف سے, لیکن جن لوگوں نے اپنے دلوں کو نفرت و حسد و تکبر و خود غرضی کا مسکن بنا لیا ہے, پھر وہاں پر فرشتوں کا الہام نہیں آتا, فرشتے اپنی باتیں اس سے نہیں کرتے. تیسری چیز جو اس کے لیے ہم نے اس کو پیش کیا, تیسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ الکلب, جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے, کتے کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں نا, جھڑپ ہوتی رہتی ہے نا, کہتے بھی ہمارے ہیں کیا کتوں کی طرح لڑ رہے ہو, تشبیہ دیتے ہیں نا, کیا کتوں کی طرح لڑ رہے ہو, ایک ہڈی پھینک کے دیکھیے کتے کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوتے ہیں نا, بھونکنا. وہ گھر جہاں پر ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان, زن و شوہر کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے, جھگڑا ہوتا رہے, یہ ان کے اوپر بھونک رہے ہیں, وہ ان کے اوپر بھونک رہے ہیں, دونوں طرف سے, اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اگر فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئے گا. ابھی عرض کیا نا, تحضرہ الملائکہ و تہجرہ الشیاطین, ملائکہ جب آ جاتے ہیں تو شیطان گھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے, اور جب تہجرہ الملائکہ تحضرہ الشیاطین, اور جب ملائکہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو شیطان چلا آتا ہے. دو میں سے ایک کو آنا ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کس کو بلانا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. اور ظاہر سی بات ہے دونوں کا انجام, فرشتے آئیں گے تو اس کا انجام الگ ہوگا, شیاطین آئیں گے تو اس کا انجام الگ ہوگا. فرشتے آئیں گے تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا, شیاطین آئیں گے تو گھر جہنم کا نمونہ بنے گا. جس گھر میں اختلاف ہو, سب کتے کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہوں, وہ شیطان کا گھر ہو سکتا ہے, فرشتوں کا گھر نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں جو خدا نے ہمیں فیملی کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری مقرر کی ہے, کہ ہم اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھیں, اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی منزل یہ ہے کہ گھر کو سنواریں, گھر کو اس قابل بنائیں جو جنت کا نمونہ گھر بن سکے. گھر جنت کا نمونہ کب بنے گا؟ جب گھر کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے. گھر کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے, دنیاوی زرق و برق پر نہیں. آخر بعض لوگ یہ ہیں کہ وہ اپنے گھر کو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے آراستہ کر لیں, ڈیکوریشن ایسا ہو کہ لوگوں کی نگاہیں پھٹ جائیں. ٹھیک ہے, آپ ڈیکوریشن اگر کرنا چاہیں, اسلام مخالف نہیں ہے. ڈیکوریشن سے مراد اگر یہ جو ہے صفائی ہے, نظافت ہے, اسلام اس کا حکم دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈیکوریشن سے مراد اگر یہ ہے کہ لوگوں پر دھونس جمانا, اپنی دولت کی یہ جو ہے نمائش کرنا, اسراف کا عمل انجام دینا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. وہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں آرام و آسائش کے لیے, اس کا اسلام مخالف نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق آرام اور آسائش سے نہیں ہے, مثال کے طور پہ پنکھا چل رہا ہے, وہ پنکھا چاہیے, گرمی لگتی ہے, پنکھے کی ضرورت ہے. اب معلوم پنکھے کا ہر پر ایک پر سونے کا ہے, ایک میں ہیرا جڑا ہے, ایک میں موتی جڑا ہوا ہے, تو اس سے گرمی اور سردی میں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں پڑے گا. کیا بھائی اس کا کیا فائدہ ہے سوائے اس کے کہ دولت کی نمائش, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی کا شمار اسراف میں ہوتا ہے. اکثر میں نے آپ سے عرض کیا ہے, ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو وہ اسراف ہے. ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ ہے وہ اسراف نہیں ہے. آپ کے ہاں گاڑی کی, تین گاڑی کی ضرورت ہے, تین گاڑی کا رکھنا اسراف نہیں ہے. پانچ کی ضرورت ہے, اسراف نہیں ہے، لیکن گاڑی سے ایک سیٹ ہمیں چاہیے، مگر نہیں، اب وہ نمائش کرنا ہے، اتوار کی گاڑی کا رنگ الگ ہے، یہ جو ہے منڈے کا الگ ہے اور سنڈے کا الگ ہے، اور نہیں معلوم یہ جو ہے وہ جمعے کا رنگ الگ ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ اسراف کی صف میں آ جاتا ہے۔ گاڑی کی قیمت، ہمیں گاڑی کس لیے چاہیے؟ وہ ہمارا ایک کلو میٹر پہ گھر ہے بیت ولی سرانہ، اور کوئی کام نہیں ہے ہمیں، تو ایک معمولی قیمت کی گاڑی بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، ہم نے صاحب عالی شان $1,00,000 والی گاڑی خرید لیا، نہیں، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس 200 کلو میٹر، 200 میل دور ہے، ہمیں ہر روز 200 میل آنا جانا ہے، اس معمولی گاڑی سے جائیں گے تو پہنچتے پہنچتے اتنا تھک چکے ہوں گے کہ پھر وہاں پر کام کرنے کا حوصلہ باقی نہیں بچے گا، لیکن اگر اس گاڑی سے جائیں گے تو اتنے آرام سے پہنچ جائیں گے کہ سفر کی تھکان نہیں ہوگی، اور آسانی سے اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے $1,00,000 والی گاڑی خریدنا بھی اسراف میں شمار نہ ہو۔ ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ ہو، اسلام آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن بے جا صرف دھوس جمانا، دولت کی نمائش، شو آف کہ دیکھیے صاحب میں، اچھا اتفاق کی بات ہے، جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ خوش ہوتے بھی نہیں، تو جن سے ہم تعریف لینا چاہتے ہیں وہ تو تعریف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کمی اس میں ضرور نکال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی خامی، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، سارا $1,00,000 خرچ کر کے آئے تھے، ان کا رنگ اچھا نہیں ہے، کلر ایسا ہوتا تو اچھا تھا، نہیں نہیں وہ فلاں ماڈل والی آپ نے نہیں دیکھا، ارے کیا کہنا ہے، وہ غضب کی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں عام طور سے سماج میں یہی ہوتا ہے، اور اگر نہیں ساری کمیاں آپ نے دور کر لی تو فوراً کہنا شروع کریں گے ہم سے کہ ہمارے یہاں تو ارے بھائی 2 نمبر کا پیسہ ہے، چلیے 2 نمبر کا پیسہ ہے، یہ نہ بیٹھیں گے اس گاڑی پہ تو کون بیٹھے گا۔ جناب لقمان نے اپنے فرزن سے کہا، یا بنیا لا تشتغل قلبک برضا الناس فانه لا يحصل، بیٹا دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو۔ لوگوں کو خوش کرنا دو معنی میں، ایک ان کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، وہ ضرور کرو، مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدد کرو، انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، نیاز مند ہیں، اور ایک نہیں، انہیں خوش کرنا ہے تاکہ یہ راضی ہو جائے، اللہ چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو، بیٹا یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر بچے کو عملی تربیت دینے کے لیے، آخر بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچوں سے نصیحت کے لیے تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، جب تک اس کی جو ہے عملی، یہ جو ہے مثال پیش نہ کر دے، عملی نمونہ نہ پیش کر دے۔ جناب لقمان نے گدھا لیا، دونوں باپ بیٹے گدھے پر بیٹھ کر کے شہر میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا دیکھو کتنے ظالم ہیں، ایک بے زبان جانور نے مل گیا ہے، دونوں باپ بیٹے اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ جناب لقمان نے بیٹے کو اتار دیا، اب خود بیٹا پیچھے پیچھے پیدل چل رہا ہے جناب لقمان سواری پر۔ کیا زمانہ آ گیا، بڈھے کو دیکھو رحم بھی نہیں آتا اپنے بچے کے اوپر، خود جو ہے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا پیدل دوڑ رہا ہے۔ جناب لقمان اتر گئے، بیٹا تم بیٹھ جاؤ، خود پیدل چلنے لگے۔ قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، بوڑھا بچارہ پیدل چل رہا ہے، جوان بیٹا جو ہے وہ گدھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں اتر آئے، اسے پکڑ کر کے گدھے کو لے گئے، کتنے پاگل ہیں، سواری ہوتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں۔ جناب لقمان نے کہا بیٹا دیکھ لیا، پانچویں شکل تو نہیں نہ ہے، یہ راضی ہونے والے نہیں، یہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تو کوشش یہی ہو کہ بنیاد ہماری تقوی پر، چنانچہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت 109 میں ارشاد ہوتا ہے کہ افمن اسس بنیادہ علی تقوی من اللہ ورضوان، وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد، جو کام بھی کرنا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، گھر کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں زندگی کا کوئی بھی کام، جو انسان اپنی بنیاد اور فاؤنڈیشن اللہ کی خوشنودی اور تقوی پر، تقوی نے اللہ کی خوشنودی، واجب کو انجام دینا، حرام کو چھوڑنا، اسی سے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اگر واجب کو چھوڑ دیا اور حرام کو انجام دیا، اسی سے اللہ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، بہت سمپل، بہت سادہ سی بات ہے۔ جو شخص اپنے کام کی بنیاد تقوی پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھتا ہے وہ بہتر ہے، خیرون وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شرف جرف علی شف اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به نار جهنم في نار جهنم. یا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد گرتے ہوئے کگار کے کنارے پر رکھی ہے. پہاڑ کا سفر اگر کرتے ہیں تو کبھی کبھی بالکل کنارے کا حصہ جو ہوتا ہے, کھائی جس کے نیچے کھائی ہے, کگار اسے کہتے ہیں. بعض کگار مضبوط ہوتی ہے اور بعض کگار کیا ہوتی ہے, اتنی ہلکی ہے کہ ذرا سا بھی آپ نے اس پہ قدم رکھا اور سیدھے کھائی میں گئے. قرآن اسی کو تعبیر کر رہا ہے, جہنم کے کگار پر, جہنم کے کگار پہ چل رہے ہیں. حرام تو ہے نہیں مگر حرام میں پڑ سکتے ہیں, اور حرام میں پڑے نہیں کہ جہنم میں گئے, اوندھے منہ جہنم میں گرے. یہ کگار بھی بڑی کمزور کگار ہے. وہ انسان جس نے اپنے کام کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے, اللہ کی خوشنودی پہ رکھی ہے, وہ بہتر ہے یا جس انسان نے اپنے کام کی بنیاد اس کگار پہ رکھی ہے جو ساری عمارت کو لے کر کے جہنم میں گر جائے گی. خدا کی خوشنودی یا خدا کی ناخوشی, یوں کہہ لے, کون سی بہتر ہے؟ مضبوط بنیادوں پر عمارت قائم ہے جس کے نتیجے میں یقیناً جنت میں جانا ہے, یا ان بنیادوں پر عمارت قائم کرنا ہے جہاں ہر گھڑی جہنم میں گرنے کا خوف اور امکان موجود ہو؟ گھر کی بنیاد, جو چیز, جو کام بھی گھر میں ہو رہا ہے, جو عمل بھی گھر میں ہو رہا ہے, اگر اس طرح سے انجام دیا جائے تو یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا, اور اس گھر میں پلنے والی اولاد سالم رہے گی, رہنے والے لوگ سالم رہیں گے. اگر گھر میں جو ہے برکت چاہتے ہیں تو گھر گناہ سے خالی ہو. اسی لیے ہمارے یہاں دیکھیے حکم ہے کہ آپ واجب نمازیں کہاں پڑھیں؟ جا کر کے مسجد میں پڑھیں. نماز شب اپنے گھر میں پڑھیں, مسجد میں نہ پڑھیں نماز شب. نوافل گھر میں, مستحبات گھر میں انجام دیں, تاکہ گھر میں جب ذکر خدا ہوگا, جب گھر میں یاد خدا ہوگی, جب گھر میں تلاوت قرآن ہوگی تو اس گھر کے اندر فرشتے آئیں گے اور شیاطین وہاں سے رخصت ہو جائیں گے. بہرحال گھر میں, گھر کا ماحول عبادت کا ماحول ہے. سب سے بہترین عبادت کون ہے؟ گھر میں سب سے بہترین عبادت. تب بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو لے لیں گے بقیہ کو چھوڑ دیں گے. سب سے بہترین عبادت کون ہے؟ سب سے بہترین عبادت گھر کے اندر اسلام کی نظر میں شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرے, بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے. دوسری طرف سے یا پہلی طرف سے سلوات تھی؟ سب سے بہترین عبادت, ابھی عرض کر رہا ہوں, حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہم یہ جو ہے ذلت سمجھتے ہیں, مرد تو بہرحال سمجھتے ہی سمجھتے ہیں, اور عورتیں بھی اب سمجھنے لگی ہیں آہستہ آہستہ, ان کو بھی سمجھا دیا گیا. ظاہر سی بات ہے جب گھر سے فرشتے چلے جائیں گے, شیطان آئیں گے گھر میں, تو کیا سمجھائیں گے؟ یہ سمجھائیں گے نا, مردوں نے تو پہلے ہی سے سمجھ رکھا تھا, ہم بھلا ہم کریں گے. اب ٹھیک ہے مجبوراً کرنے لگے بات الگ ہے, لیکن واقعی دل کیا کہہ رہا ہے؟ آیا اس کو عبادت سمجھا کبھی ہے اس چیز کو؟ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو بہترین عبادت کیا ہے؟ بیوی شوہر کی خدمت کرے اور شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرے. دیکھیے اسلام میں شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے. ان فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, ہر نیکی سے بڑھ کر کے ایک نیکی ہے, یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے, اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. بہت بڑی سعادت ہے شہادت, اور شہادت کہاں ملتی ہے؟ میدان جہاد میں, جنگ میں لڑیں گے, شہید ہوں, زخم کھائیں گے, مارے جائیں گے, وہ شہادت ہے. میدان جنگ میں ملے گی جہاد. جہاد کس کے اوپر ہے, مردوں پر یا عورتوں پر؟ جہاد تو مردوں پر ہے, عورتیں اس سعادت سے محروم ہیں. یہ شہادت کی سعادت پھر عورتوں کو نہیں ملے گی, جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو سب سے بڑی فضیلت ہے. جناب اسماء بنت امیس، بڑی عظیم خاتون ہیں یہ اسماء بنت امیس، جناب خدیجہ کے ساتھ رہی. جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا بی بی خدیجہ کا، واحد شخصیت تھی جناب اسماء بنت امیس. جناب خدیجہ کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ رہیں، ان کے ساتھ رہیں. غسل کے وقت مولا کائنات کے ساتھ معاونت کرنے والی اسماء بنت امیس ہیں، جبکہ اسماء اس وقت جن حالات میں تھیں، علی کے گھر میں آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس وقت وہ خلیفہ اول کی بیوی تھی، ان کی زوجیت میں ہیں. ان کی شادی پہلی ہوئی تھی جناب یہ جو ہے جعفر سے، جناب جعفر تھے، عبداللہ ابن جعفر علیکم السلام ورحمۃ اللہ، عبداللہ ابن جعفر کے والد جناب جعفر سے شادی ہوئی تھی. جناب اسماء جناب جعفر کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی. یہ جو ہجرت جنہوں نے حبشہ کو کیا تھا، اس میں جناب اسماء بھی شامل ہیں. جناب اسماء سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے موقع پر پلٹ کر کے حبشہ سے آئی ہیں. اب اس مدت میں بہت ساری آیتیں، بہت سارے احکام نازل ہوئے. 2 ہجری کے بعد جنگ، 2 ہجری کے بعد یہ جو ہے جہاد کا حکم آیا ہے، اور 2 ہجری میں جہاد کا حکم آیا ہے. جب جناب اسماء آئیں، انہیں پتہ چلا کہ جہاد اسلام میں ایک حکم ہے، واجب ہے، اور عورتوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. جہاد کیا، اس کا ثواب، مارے گئے شہید، شہادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں، شہادت سے بڑی کوئی منزلت نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی نیکی نہیں. نہیں، یہ تو اچھا نہیں ہوا، عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو نا انصافی ہے. مرد سب سے بڑی فضیلت کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. عورت اس فضیلت سے محروم. آئیں رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ، سوال ہے آپ سے کہ اللہ نے ہم عورتوں کو اس عظیم فضیلت سے کیوں محروم رکھا؟ پیغمبر نے فرمایا، کس نے کہا کہ عورتیں محروم ہیں؟ اس ثواب سے عورتیں محروم کرنی، جہاد تو ہے ہی نہیں ہمارے اوپر، ہم عورتوں پر جہاد نہیں ہے، ہم محروم ہیں اس سعادت سے. حضور نے کہا، کس نے کہا کہ جہاد نہیں تم پر واجب؟ جہاد ہے، میدان کا فرق ہے. مردوں کا میدان جہاد اور ہے، عورتوں کا میدان جہاد اور ہے. مردوں کا میدان جہاد گھر سے باہر ہے، عورتوں کا میدان جہاد گھر کے اندر ہے. جہاد المرأت حسن التبعل، عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کرے. ابھی ایک حصہ آیا نا، تو میں نے کہا تھا بہترین عبادت کیا ہے؟ کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے اور شوہر بیوی کی خدمت کرے. تو میں نے وہ دوسرا والا پہلے ہی بیان کر دیا، کیونکہ یہ ذرا مشکل سے لوگوں کے حلق سے بات اترتی ہے. اور شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرے، عبادت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 لوگوں کا ہاتھ چوما ہے، ایک اپنی بیٹی کا ہاتھ چوما، فاطمہ زہرا کا، اور ایک اس مزدور کا ہاتھ چوما جس کے ہاتھ میں گٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چوم کے کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس پر آتش جہنم حرام. کون ہے یہ مزدور؟ یہ مزدور وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے. حدیث میں ہے کہ الکاد لعیال ہی کل مجاہد فی سبیل اللہ، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرنے والا، اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت و مشقت کرنے والے کا وہی درجہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا درجہ ہے. عورت سے کہا کہ شوہر کی خدمت کرنے کا ثواب راہ خدا میں جہاد کا ثواب ہے، مرد سے بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے خدمت کرنے کا ثواب راہ خدا میں جہاد کا ثواب ہے. اور جہاد سب سے بڑی عبادت ہے. البتہ جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل طاغوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، فی سبیل المال نہیں، وہ آج کل جو ہو رہا ہے اس کو میں جہاد نہیں کہہ، وہ جہاد جسے اللہ نے جہاد کہا، جس کے اپنے شرائط ہیں، جو اس کا اجر و ثواب ہے. تو سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ شوہر بیوی کی خدمت کرے اور بیوی شوہر کی خدمت. اگر صرف یہی ایک قانون ہمارے گھروں کے اندر نافذ ہو جائے، پھر پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا فرائض ہیں، یہ سوال کرنے کی نوبت آئے گی. سارے حقوق سارے فرائض اسی ایک قانون کے اندر یکجا ہو گئے، اور اگر اسی کے اوپر عمل ہو جائے تو سارے کا سارا جھگڑا ختم ہو جائے. اکثر جھگڑے تو اسی بات کے اوپر ہیں نا کہ ہم خدمت لینا چاہتے ہیں، خدمت کرنا نہیں چاہتے. ساری پریشانی گھر کے اندر بھی یہی مشکل ہے، گھر کے باہر بھی یہی مشکل ہے. ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا بوجھ کو اٹھا دیں، ہم کسی کا بوجھ اٹھا لیں. مگر اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے، اسلامی تعلیمات چاہے گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو، اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالنا ممدوح نہیں ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھا لینا ممدوح ہے. حدیث ہے کہ لعن اللہ من کل علی الناس، لعنت ہے اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال دے، جو اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال دے. فرض کیجئے ہم جا رہے ہیں، سامان ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی آیا، ارے لائیے لائیے ہم لے لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے نہیں؟ اچھا لگنا بہت خطرناک ہے. نفس کی تربیت ایسے کریں کہ ٹھیک ہے اب انہوں نے لے لیا، زبردستی ہمارے ہاتھ سے دے دیا، مگر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. اچھا یہ لگے کہ دوسرے کا سامان ہم اٹھا لیں. جناب سلمان فارسی جب گورنر بن کے یہ جو ہے مدائن میں آئے ہیں، خوب سمپل سادہ طریقے سے آئے، ہلڑ ہنگامہ تھا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کب آئے سلمان. پوٹلی اپنے بغل میں دبائے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ بوڑھا انسان زمین پر بیٹھا ہوا ہے، بوجھ اس کے بغل میں رکھا ہے. اندازہ ہو گیا کہ بیچارے سے بوجھ اٹھ نہیں پا رہا ہے، تھک گیا ہے بوڑھا آدمی. جناب سلمان آگے بڑھے، کہا بھائی صاحب آپ کا اٹھا دوں بوجھ؟ تو سوچتے سمجھا شاید کوئی قلی ہے، کوئی مزدور مزدور ہے. کہا بھیا اٹھا دو، تمہارا احسان ہوگا، بہت تھک گیا. جناب سلمان نے اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا اور چلے ان کے ساتھ گھر تک. ان کے سامان پہنچایا، سامان اتارا تو جیب سے بڑے میاں نے کچھ نکال کے دینا چاہا، کچھ مزدوری وغیرہ، بیچارہ مزدور ہے، محنت کی ہے. جناب سلمان نے کہا نہیں 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 میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو آئندہ بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حقیر کا ایڈریس ہے، آپ آ جائیے گا ہمارے پاس، وہاں ہم آپ کا کام کر دیں گے. ایڈریس کیا ہے؟ یہ جو ہے گورنر ہاؤس. کون ہو تم؟ وہاں کیا کرتے ہو؟ کہ میں گورنر ہوں، میں سلمان فارسی ہوں. گورنر سلمان فارسی؟ بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. عام آدمی تو کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، چرست یہ گورنر، اتنے بڑے عہدے کا مالک، گورنر ہاؤس میں رہنے والا انسان. تو اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے خدمت لینا نہ چاہیں. گھر کے اندر اگر میاں بیوی دونوں ہی یہی جذبہ رکھتے ہوں، ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ ہم دوسرے کی خدمت کریں نہ کہ اس سے خدمت لیں، ظاہر سی بات ہے ایسے گھر کے اندر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور جس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں شیطان چلا جاتا ہے. وہاں سے حدیث ابھی آپ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو اگر چاہتے ہیں کہ جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی اللہ نے ہمیں فیملی کے سلسلے میں، کنبے کے سلسلے میں ہمیں دی ہے، اسے بخوبی انجام دے سکیں، کیا ہے ذمہ داری؟ اپنے کو آتش جہنم سے بچائیں اور اپنی فیملی کو آتش جہنم سے بچائیں. صرف انہیں کھانا کھلا دینا، کپڑے پہنا دینا، ان کی مادی ضرورتوں کو پورا کر دینا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم انہیں اس قابل بنائیں کہ کل جب وہ میدان محشر میں خدا کے سامنے پیش کیے جائیں تو فیصلہ جب خدا کا ہو تو فیصلہ یہ ہو کہ انہیں جنت میں جانا ہے، جہنم. وہاں پر ہم کامیاب اور سرخرو ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکیں. وہ افراد جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ہمارے کاندھوں پر ہے، ہم انہیں اور خود اپنے کو اس قابل تربیت کریں کہ مستحق بہشت قرار پائے، مستحق دوزخ نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ